نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ جو مطبوع کتاب سے آپ کے پاس ہے منتخب مثال نمبر 2 کا اس کے اعتبار سے تو یہ صفحہ 5 پر درس نمبر 4 ہے لیکن چونکہ ابتدا ہی سے کچھ ترتیب جو ہے ہمارے اس مرتبہ کے درس میں کچھ بدل گئی ہے تو میں اسی کی مناسبت سے اب پہلے اس کو لے رہا ہوں اور جو معنوی رب قائم ہو رہا ہے وہ یوں سمجھئے کہ ہمارے اصل منتخب نصاب میں جو اصطلاح آئی تھی اظہار دین الحق علی الدین کلہ وہ سورہ صف میں وارد ہوئی تھی. ہم نے اس انتخاب میں اس منتخب نصاب نمبر 2 میں وہی آیہ مبارکہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ فتح میں وارد ہوئی تو اس کو بھی شامل کیا اور اس کے متصل ساتھ ہی جو لوگ اس کام کے لیے کمر بستہ ہو ان میں جو مطلوبہ اوصاف ہے ان کا ہمیں وہاں ذکر مل گیا, رہنمائی مل گئی. اس کے بعد ہم نے اس مضمون کے مشابہ مضمون جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا. اب اس کے بعد پھر یہی جو مضمون ہے اس کے لیے دوسری اہم اصطلاح اقامت دین, اس کے ضمن میں ہم نے سورہ شورا کی آیات 13, 14 اور 15 کا مطالعہ کیا اور اسی کے تتمے کے طور پر آخری حصے سے 2 آیات استجیبوا لربکم وہاں سے ان کا مطالعہ کر لیا ہے. اب اسی مناسبت سے اس سورہ شورا میں بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں. جو لوگ اس اقامت دین کی جو فرضیت ہے اس کا انہیں شعور حاصل ہو جائے اور اس کے لیے قبر کسیں, اس کے لیے ہمت کریں, اس کے لیے ارادہ کریں, انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ مطلوبہ اوصاف ہے. تو گویا کہ وہی مضمون ہے جو یہاں اب آ رہا ہے. اب ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں اسی مناسبت سے اسی ترتیب سے پہلے سورہ شورا کی ان آیات کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں جو ہمارے اس مطبوع کتاب سے میں درس نمبر 4 کے ذیل میں درج ہے. تو میں پہلے ان آیات کا کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ابتدائی میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مضمون طویل ہے لیکن اس وقت میں کوشش کروں گا کہ ان 50 منٹوں میں ان آیات کا مفہوم اختصار کے ساتھ بیان کر دوں. ان میں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں, پہلی آیات میں 2 اوصاف ہیں پہلی آیت میں, اور یہ ایمان کا لب لباب ہے, ایمان کا خلاصہ, ایمان کا حاصل. کئی مرتبہ یہ ہمارے ہاں تشبیہ اور تمثیل بیان ہو چکی ہے کہ دین کا عملی پہلو جو بھی ہے اس کے لیے جڑ ہے ایمان. عملی پہلو چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو, اس کی ذات سے متعلق ہو, چاہے وہ شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جدوجہد ہو, یہ سب انسان کے عملی جو پہلو ہے اس کی زندگی کا اسی کے حصے ہیں, اسی کے درجے ہیں, اسی کے مراحل اور مراتب ہیں. ان سب کے لیے ظاہر بات ہے کہ اصل شے وہ جڑ ہے جس سے کہ غذا ملتی ہے, جس سے توانائی حاصل ہوتی ہے, وہ ایمان ہے. لہذا یہاں ان اوصاف کے بیان میں سب سے پہلے جو ایمان کا لب لباب ہے اس کو بیان کیا گیا, وہ کیا ہے؟ نمبر 1, فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو, کوئی بڑی سے بڑی شے یا چھوٹی سے چھوٹی شے, یہ شیء جو ہے یہ نکرہ ہے. نکرہ عربی زبان میں تفخیم اور تحقیر دونوں کے لیے آتا ہے. کسی چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہو, التنکیر للتفخیم, فخامت, عظمت. لیکن کسی شے کی تحقیر کرنی ہو تب بھی ہے. میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی شے جو دنیا میں مل جائے, فرعون کی حکومت, نمرود کی حکومت, قارون کا خزانہ, اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے جو ملتی ہے یہاں. اول تو یہ کہ وہ اوتی تم کے حکم میں ہے, وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہوتی, دی گئی ہوتی ہے. جو سورہ حدید میں آیا ہے کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب یہ صرف اسلوب کے بدلنے سے ایک اہم رہنمائی ہو گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا اپنا کسب ہے, تمہاری اپنی کمائی ہے, تمہاری اپنی محنت سے حاصل کردہ شے ہے, تمہاری اپنی صلاحیتوں کا ثمرہ ہے, تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے. اگر یہ سمجھو گے تو یہ قانونیت کی طرف تمہارا قدم اٹھ جائے گا, اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے علم کا حاصل ہے, علی علم عندی. تو یہاں تو یہ کہ اوتی تم دے دیے گئے ہو. دوسری بات یہ کہ یہ متاع الحیات الدنیا, یہ بس اس دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ نے تمہیں یہاں ٹھہرائے رکھنا ہے 30 سال, 40 سال, 50 سال, 10 سال, 20 سال امتحان کے لیے. تو اگر کمرہ امتحان میں کوئی تمہیں کرسی دے دی گئی, کمرہ امتحان میں میز دے دی گئی, کوئی قلم دے دیا گیا, کوئی دوات دے دی گئی, وہاں تمہارے لیے پانی کا کوئی اہتمام کر دیا گیا کہ کوئی ملازم کھڑا ہے, تو کیا ان چیزوں کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے؟ ان سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے قلبی؟ ساری توجہ کا ارتکاز تو ہے امتحان کا. تو بس یوں سمجھو کہ اس امتحانی وقفے کے لیے تمہیں سسٹین کرنے کے لیے اللہ نے کچھ سامان دے دیا ہے. اس سے زیادہ اگر اس کے لیے کوئی دل میں وقت ہو گئی, اگر اس سے زیادہ کوئی تعلق خاطر قائم ہو گیا, تو اور جو چاہو کرو, اس وادی میں قدم نہ رکھنا. جس کو ہو جان و دل عزیز اسی گلی میں جائے تو. نقطہ نظر کا اگر یہ فرق واقع نہیں ہوا ہے تو نہیں چل پاؤ گے. سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دلوں کو ٹٹول لو کہ وصف لازم یہ ہے کہ بڑی سے بڑی شے اور چھوٹی سے چھوٹی شے جو کچھ ملی ہے یہ صرف اس دنیا کے عارضی زندگی کے برتنے کا ایک سامان ہے. اس سے زیادہ اس کی وقت, اس سے زیادہ اس کی قدر و قیمت, اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی تعلق خاطر, اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی قلبی لگاؤ اگر ہے تو گویا کہ پہلے ہی امتحان میں آدمی فیل ہوئے ہیں. پاؤں پہلے ہی نہ بدلے عشق میں زخمی, نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے. پھر انسان جو ہے وہ اس شعر کا مشتاق بنا رہے گا, چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا, دل میں آرزو ہے خواہش ہے لیکن پاؤں میں تو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ جو ہے انسان کا معاملہ, اس سے آزاد ہو کر آؤ. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور ابقا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی اب اس کا ایک لفظ مفہوم نکالیں گے, ترجیح آخرت, مطلوب آخرت رہے دنیا نہ رہے, قدر و قیمت آخرت کی نعمتوں کی ہو دنیا کے ساز و سامان کی نہ ہو, یہ شرط اول. اور ایمان کا دوسرا نتیجہ, دوسرا نبے لباب, دوسرا خلاصہ, علی ربہم یتوکلون, توکل صرف اللہ پر. توکل ساز و سامان پر نہ ہو, توکل اسباب و وسائل و ذرائع پر نہ ہو, توکل اپنے زور بازو پر نہ ہو, توکل اپنی ذہانت پر نہ ہو, توکل اپنی فطانت پر نہ ہو. یعنی یہ کہ ایک تو وہ ہے معاملہ کہ دنیا کی عظمت سے دل کو خالی کر کے آؤ, نمبر یہ کہ جو کچھ اس راہ میں تمہیں کرنا ہے اس کے لیے بھی بھروسہ اگر اپنے زور بازو پر, اپنی ذہانت پر, اپنے فطانت پر ہے تو پھر بھی ناکام ہو جاؤ. توکل کلیت اللہ کی تائید پر, اللہ کی نصرت پر, اللہ کی توفیق پر, اللہ کی مدد پر, توکل کوئی تک اس پر ہوگا وہ جو وہ چاہے گا. ہمارے لیے اپنی محنت کرنا, اپنی مشقت جھیلنا, ایثار کرنا, قربانیاں دینا, یہ ہے اگر ہم کر گزرے تو ہم تو سرخرو ہو جائیں. ہوگا وہ جو وہ چاہے گا اور ہوگا اس وقت جب اس کو منظور ہوگا. ہماری خواہش, ہم تو چاہیں گے کہ فوراً منزل کی طرف دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے, ہر شخص چاہے گا. کون چاہے گا کہ میں چلتا چلا جاؤں, چلتا چلا جاؤں اور منزل پھر بھی نگاہ کے سامنے نہ آئے. لیکن تیار رہو اس کے لیے کہ اگر اللہ کو ابھی مطلوب نہیں ہے تو ہمیں بھی وہی چیز پسند ہے جو اسے پسند ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ راضی بنانا ہے ہمیں. اب یہ جو سورہ تغابن کے مضامین ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس ایک آیت کے اندر ان کا خلاصہ ہے. ذالک یوم التغابن, دل جمع ہوا ہو اس پر کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے, جو اس دن ہارا وہ ہارا, جو جیتا وہ جیتا. یہاں کسی کو کیا ملا؟ فرض کیجیے کہ کل جو ہے صبح پھانسی ہوگی ہے اور آج آپ کسی کو مخملی گدے پر سنا دے تو اس کے لیے وہ مخملی گدا کے مانی دارت, اسے پتا ہے کہ صبح پھانسی ہوگی. اس اعتبار سے یہ چیزیں, یہاں کا ساز و سامان, یہاں کی یہ مال و متاع جو ہے اس کی کوئی وقت نہ رہے. یہ نہیں کہ استعمال نہ کرو, یہ بالکل دوسری بات ہے. استعمال کرو, اللہ کی دی ہوئی چیزیں برتو, انہیں دل کھول کر برتو, کوئی پرواہ نہیں. اگر اللہ دولت دیتا ہے دولت کو استعمال کرو, دولت کو اپنے دل میں بد داخل ہونے دو, اس دولت کو بھی ذریعہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا, انفاق کی سبیل اللہ, ادائے حقوق میں چل کرو. تو وہ رہبانیت نہیں ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, کس سے حرام کیا ہے؟ تو حرام نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا لیست الزہادۃ فی الدنیا, لیست الزہادۃ فی الدنیا من تحریم الحلال و اضاعت المال. زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لو اپنے اوپر, اور مال کو ضائع کر دو، یہ زہد ہے۔ زہد اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توکل اور اعتماد زیادہ ہو جائے اس چیز سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنے وسائل، اپنے ذرائع، ان پر نہ اعتماد رہے، اعتماد و توکل اللہ پہ، یہ ہے لب نماز۔ اور سورہ تغابن کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کا توکل مرتکز ہو جانا چاہیے ذات باری تعالی۔ تو پہلی تو اس ایک آیت میں دو اوصاف آ گئے، اور جیسے کہ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، اصل میں یہ ایمان کے دو نتائج ہیں، دو ثمرات ہیں، ایمان کے دو، جو انسان کی شخصیت میں، اس کی سوچ میں، اس کے نقطۂ نظر میں، ایمان کے نتیجے میں جو تبدیلی اور انقلاب پیدا ہونا چاہیے، ان کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ یہ ہے فرسٹ پری ریکوزٹ۔ انسان کو اس وادی میں قدم رکھنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی پونجی موجود ہے یا نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون۔ اگلی آیت میں پھر دو اوصاف ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اور وہ لوگ کے جو اجتناب کرتے ہیں، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اجتناب ہے پہلو بچائے رکھنا، ہم اس کو کہتے ہیں پہلو تہی کرنا، کسی چیز سے بچ کر کرنا، یجتنبون اجتناب، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ یہ جو لفظ کبائر یہاں آیا ہے، یہ مضمون قرآن مجید میں دو اور مقامات پر آیا ہے، سورۃ النجم میں ہے اور سورۃ النساء میں ہے، اور ان تینوں مقامات کا، اس کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ یہ مضمون تین مقامات پر ہے۔ کیوں یہاں آ رہا ہے اس ذکر میں، اس کو یوں سمجھیے کہ انسان پر جیسے کچھ بہت سی اور دوسرے جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیکی کا بھی جب ایک غلبہ ہوتا ہے آدمی پر تو اس کی باریک بینیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی حس زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک برائی سے آپ نے اپنے آپ کو بتایا، اب اس سے چھوٹی برائی نظر آئے گی۔ اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پیاز، پیاز کا ایک چھلکا اتاریے تو آگے پھر چھلکا ہی ہے، اس دوسرے چھلکے پر جو داغ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک پہلا نہیں اتاریں گے آپ، اس سے پہلے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ خرابی بھی ہے۔ جب پہلا چھلکا اترے گا، پہلی خرابی سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنا دامن پاک کریں گے تو دوسرا نظر آئے گا، دوسرا چھلکا اتاریں گے پھر آگے تیسرا چھلکا ہے، پھر اس کا جو داغ ہے وہ نظر آئے گا، جب تک دوسرا نہیں ہٹے گا وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک فطری تدریج ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلو ہو جاتا ہے انسان کا، اصلاح ذات میں غلو اگر ہو جائے گا تو وہ اقامت دین کی راہ کی رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ غور کر لیں کہ انفرادی اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور رگڑو اور مانجو، توجہ ساری اسی میں منعقد رہے گی، معاشرے کی اصلاح، اللہ کے دین کا غلبہ، ادھر دھیان ہی نہیں آئے گا۔ جو ہمارے ہاں رہبانیت کا نظام آیا، جو ہمارے ہاں خانقاہیت کا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا، کیا کسی میں لگے 40 برس تک یہ کرتے رہے، خدا کے بندو 40 برس، اس میں پھر کون سا وقت آدمی کے پاس رہ گیا کہ وہ اس ماحول کی اصلاح کے لیے بھی نکلے، اس کے لیے بھی اپنی توانائیاں کھپائے، اس کے لیے اس ماحول کے اندر بھی کوئی تبدیلی لانے کے لیے کوئی باطل کو للکارے، کوئی نیکی کو منظم کرے، منظم بن کر کے اسے قوت کی شکل دے، ٹکرائے اسے باطل کے ساتھ، ہم کر جائیں. اس میں یہ ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ عمل چلنے چاہیے، عدم توازن نہیں ہونا چاہیے. یعنی انفرادیت کا غلبہ جو ہے وہ اجتماعیت کی راہ کی رکاوٹ ہے. یہ بھی نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھولا رہے آدمی، یہ دوسری انتہا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ برا حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک انتہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. لیکن یہ دوسری انتہا جو ہے غلو کرنا اس میں. اب آپ غور کیجئے، اسی شہر لاہور میں ایک صاحب موجود ہے، انتہائی نیک آدمی. وہ گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ کچھ پتہ نہیں صحیح ذبح ہوا کہ نہیں ہوا، پھل اس لیے نہیں کھاتے کہ باغات کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے آج کل وہ صحیح طریقے پر نہیں ہوتا، نہ معلوم کیا کیا چیزیں انہوں نے خارج کی ہوئی ہیں اپنی خوراک میں سے. تو انفرادی زہد کا تو یہ عالم ہے، لیکن یہ کہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں باقی کا غلبہ ہے، اس کے لیے کسی اجتماعی جد و جہد کی ان کے اندر کوئی حرکت تحریک پیدا نہیں ہوتی. یہ ہے وہ عدم توازن. کہ ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ اتنے زاہد ہیں اور اتنے عابد ہیں اور اتنے متقی ہیں کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک کھانا نہیں کھاتا، مشکوک گھاس نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو مقام اگر کسی کو دے دے ہمیں تو پسند ہے، لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو، غیر اسلامی حکومت ہو، اس کی وہ تھانے داری فرما رہے ہیں. یہ ہے عدم توازن، کہ ذاتی نیکی، ذاتی زہد، ذاتی تقویٰ، اس کا تو غلو اس حد کو پہنچا ہوا ہے، لیکن باطل سے زبردست بھائی حق کے غلبے کے لیے جد و جہد اس سلے سے خارج ہو جائے. اس عدم توازن کو روکنا مقصود ہے، جس کے لیے کہ وہ حدیث ہمارے اس منتخب نصاب میں بلکہ پہلے سبق کے ساتھ ہی سورۃ العصر کے کتاب کے میں نے وہ حدیث جو ہے نقل کی ہوئی ہے کہ اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین قال اقلبها علیہ و علیہم فان وجهه لم یتمع فی ساعۃ القتل. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلا فلا بستیوں کو الٹ دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ فلا بستی کو الٹ دو، اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. یہ انفرادی نیکی کی یہ انتہا. حکم کیا ہوا؟ الٹو اس کو پہلے اس پر، پھر دوسروں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت میں متغیر نہیں ہوا. یہ غیرت انسان لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں، اپنے آپ کو مانج رہا ہے. وہ مانج مانج کے جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ لم یعصک کا طرف عین، اور یہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کفر کس طرح دندنا رہا ہے، شیطنت کس طرح ننگا ناچ ناچ رہی ہے، بے حیائی کا سیلاب کس طور سے آ رہا ہے، اللہ کی شریعت کا استحضاء کس طرح ہو رہا ہے، اس سے اس کی کوئی غرض ہی نہیں. یہ جو عدم توازن ہے اس کو ان الفاظ کے بولے کبائر الاثم والفواحش، بری بری بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، دامن پاک کر لیجئے، اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اس کے بعد یہ ہے کہ اسی جد و جہد میں پڑھیے مزید اصلاح ہوگی، لیکن اپنی اصلاح کے عمل کو کامل کر کے ہم قدم رکھیں گے تو وہ کبھی وقت نہیں آئے گا. کامل تو کبھی ہوگا ہی نہیں آدمی، کون کہہ سکتا میں کامل ہو گیا؟ جو کہے وہ احمق ہے. کامل تو آخری وقت تک نہیں ہوگا، اٹس اے لائف لانگ پروسیس، یہ تو مسلسل اصلاح کا عمل ہوگا. یہ ہے اس مقام پر اس مضمون کے آنے کا منطقی رکھ. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، چوتھا وقت اور اس آیت کا دوسرا وقت کیا ہوا؟ غصے میں کوئی اقدام نہ ہو. انسان غصے میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائے, جھنجھلاہٹ میں آ کر کوئی زبان سے کلمہ نہ نکالے. جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے. اب اس میں نوٹ کیجیے کہ غصے کی نفی نہیں ہے, یہ پھر وہ غیرت و حمیت کے فقدان کی علامت ہے. غصہ آئے نا, وہ تو وہی شخص ہوگا جس میں یا غیرت نہیں یا حمیت نہیں یا پھر پہلے درجے کا کوئی منافق ہوگا. یہ بہت ٹھنڈے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. غصہ یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے, غیرت اور حمیت کا مادہ رکھا ہے. غصہ آنا چاہیے, ٹھیک جگہ پر آنا چاہیے, غلط جگہ پہ نہیں آنا چاہیے. سیدھی بات, انسان نے اگر شہوت کا جذبہ رکھا ہے تو وہ کوئی بری شے نہیں ہے. ہاں, اس کو صحیح رخ پر استعمال ہونا چاہیے, غلط راستے پہ نہیں پڑنا چاہیے. تو غصہ جو ہے اس کی نفی نہیں. اذا ما غضبوا, جب انہیں غصہ آتا. لیکن یہ کہ غصے میں کوئی اقدام کیا جائے گا تو غلط ہو جائے گا. انسان اقدام کرے تو غصے کے رفع ہونے کے بعد, اور غصے کی حالت میں تو معاف کرے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کے پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ چیز جو ہے خاص طور پر اسے اجتماعی جد و جہد میں یہ بہت ضروری ہے. اگر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگے, غصے میں آدمی کچھ کہہ دے, غصے میں کوئی قدم اٹھا لے, تو یہ بہت بڑی تباہی کا پیش نہ ہو سکتا. میں نے جو آپ کو وہ جبران خلیل جبران کا فقرہ سنایا تھا کہ عقل سے رہنمائی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو. ڈائریکشن کا تعین ہوگا, جانا کہاں ہے, عقل سے. وہ جذبات میں فیصلہ کیا تو غلط ہو جائے گا. البتہ جب طے کر لیا کہ اب ادھر جانا ہے تو اب عقل کو ایک طرف رکھ دو. چلنے میں یہ رکاوٹ بنے گی, قدم قدم پر مصلحتیں سلجھائے گی, قدم قدم پر خطروں سے باخبر کرے گی, تو چل نہیں پاؤ گے. اب جب فیصلہ کر لیا جانا ادھر ہے تو عقل کا کام تو ہو گیا پورا, اب اسے ایک طرف رکھو, اب جذبے میں حرکت کرو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا لگے بام ابھی. اسی طریقے سے غصے میں فیصلہ مت کرو, غصے میں اقدام مت کرو. غصہ آئے اسے پینے کی کوشش کرو, اور اس میں مغفرت عفو زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرو. غصے میں اگر فیصلہ ہوگا, غصے میں اقدام ہوگا تو غلط ہوگا. والذین استجابوا لربہم, اب ایسے محسوس ہوتا ہے, یہ پہلے میں نے بیان نہیں کیا ہے, آج اشارہ کر رہا ہوں, کہ یہ جو استجابت کا لفظ اب آیا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کہی اپنے رب کی پکار پر, مراد ہم پکار وہ دیکھ چکے, وہ کون سی, استجیبوا لربکم, مراد کیا, ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو, اور دین کے باب میں اور اقامت دین کی جد و جہد میں متفرق نہ ہو جاؤ. لیکن یہاں جو لایا گیا دو آیتوں میں چار اوصاف, اس سے پہلے اس کے لیے صحیح ربط قائم ہوا کہ یہ پری ریکوزٹ ہے. یہ چار کام جو ہے آدمی کر لے تو اس وادی میں قدم رکھے. اگر دنیا اور مافیہا کی وقت ابھی دل میں ہے اور آپ اس راستے پر پڑ گئے تو بھی خود آپ کی اپنی شخصیت اور یہ کام اس دونوں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے کہ یہی شہد در حقیقت منافقت کے لیے تمہید بنتی ہے. توکل نہیں ہے تو بھی وہ کام کسی طرح اس پر پڑ جائے گا. اسی طریقے پر اگر ابھی بڑی بڑی خرابیوں سے بھی اپنے آپ کو نجات نہیں دلائی ہے تو بھی یہ آپ غلط سٹارٹ لے رہے ہیں. اگر ضبط نفس ابھی اتنا نہیں ہوا کہ غصے کو قابو میں رکھ سکو, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث جس میں حضور نے چار اوصاف بیان کیے کہ جس میں یہ چاروں ہیں وہ پکا کٹر منافق ہے, اور جس میں ان میں سے ایک ہے وہ اسی نسبت سے نفاق ہے. اس میں جو چوتھا وقت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب کسی سے جھگڑتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, پھٹ پڑتا ہے, اسے اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا, جو منہ میں آئے بک دے, جو اینٹ روڑا ہاتھ میں آئے دے مارو. یہ در حقیقت اس نفاق کی علامت ہے. تو اس میں بھی ضبط نفس, یہ چار کام آدمی اپنے آپ کو کنٹرول لے, یہ پری ریکوزٹ کے درجے میں ہے. اس لیے یہاں پر اب لائے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, وہ لوگ کے جو اپنے رب کی پکار پر لبیک ہیں, جو قبول کرے اپنے رب کی دعوت. جیسے رات میں کی تھی استقامت اور اقامت, تو اقامت کا ایک شاذ مفہوم وہ ہے کہ جو استقامت کا اصل مفہوم ہے. کہیں کہیں استقامت کی جگہ اقامت استعمال ہو جاتا, لیکن اقامت کا اپنی جگہ پر جو اصل مفہوم ہے وہ ہے قائم کرنا کسی شے کو. اسی کی ہم بدل ہے یہ دو الفاظ اجابت اور استجابت, یہ بھی رات میں نے بیان کیا تھا لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں. اجابت بھی کسی کی دعا کو, کسی کی پکار کو, کسی کی ندا پر لبیک کہنا, قبول کرنا اجابت, لیکن اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ استجابت ہے. آج ہی میں آتے ہوئے وہ موجب المفہرس میں دیکھ کر آیا گنتی کر کے کہ اجابت کا لفظ یا اجابت کے مادے سے مصدر سے اس زمن میں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں وہ 8 ہے, اور استجابت سے جو آئے ہیں وہ 28 ہیں, اور اس سورہ مبارکہ میں تو یہ 3 مرتبہ استجابت کا لفظ آیا, استجیبو اور یہاں استجابو آ گیا, اور اس سے پہلے بھی ایک مقام پر آ چکا ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داعظة عند ربهم. البتہ رات کے درس میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی, وہ آیت کے جس میں کتاب اور میزان آئے ہیں جڑ کر سورہ حدیث کے مانند, وہ آیت نمبر 17 ہے, آیت نمبر 16 نہیں. آیت نمبر 16 میں یہ ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب الیم, یہ عذاب شدید. بہرحال اب یہاں پر لفظ آیا ہے والذین استجابوا لربهم, اور وہ لوگ کہ جو لبیک کہیں اپنے رب کی پکار پر, واقاموا الصلاۃ, ان کی اس اجتماعی حیات جو وہ قائم کرے اپنے اس جد و جہد کے لیے اس کا اہم ترین وقت ہوگا اقامت الصلاۃ, جس کو مناط کہتے ہیں. وہ جو چکی کی کلی ہوتی ہے جس پر کہ وہ گھومتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اقامت الصلاۃ. اس سے پہلے کے سبق میں آ چکا تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ, اپنے انفرادی معاملے کے اعتبار سے جو نماز نفل ہے, تہجد ہے, قیام اللیل ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے, تقرب النوافل, اجتماعیت کے اعتبار سے فرض نماز ہے اصل سے, تقرب بالفرائض. یہ جہاں پر جو لفظ آیا گیا واقام الصلاۃ, نماز کو وہ قائم رکھتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا پروگرام, ان کے معمولات, ان کے 24 گھنٹے کے مشاغل, وہ جکڑے ہوئے ہیں صلاۃ کے اس نظام کے ساتھ. نماز قائم ہے, پوری زندگی کو اس نے بیک بون کے طریقے پر اس کو سہارا دیا ہوا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اب یہ چونکہ اجتماعی معاملات ہم آ گئے, اور ان کا معاملہ باہم مشورے کے ساتھ چلتا ہے. امرہم شورا بینہم. اب اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ شورا اور جمہوریت, شورائیت اور جمہوریت, ایک تو ان میں بنیادی فرق ہے. جمہوریت اصل میں حاکمیت کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے, شورائیت اس میں وہ حاکمیت کا تصور بالکل نہیں ہے. عوامی جمہوریت عوامی حاکمیت, اور حاکمیت میں سب کا شریک ہونا, یہ ہے جمہوریت کا جو اس وقت کا کانسیپٹ ہے, پریویلنگ کانسیپٹ. شورائیت جو ہے وہ مشورہ ہے, باہم مشاورت ہے. اور اب اس شورائیت کے بھی دو مختلف شیڈز ہیں جو دو مختلف حالات میں آئیں گے. ایک حکومت کی سطح پر شورائیت ہے, ایک کسی جماعت یا تحریک کی سطح پر شورائیت ہے. ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حکومت جو ہے اس کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے, ایک علاقہ ہے جس پر حکومت قائم ہے, اس میں جو بھی ہے وہ اس حکومت میں شامل ہے اور شریک ہے, اور وہ ان کی حیثیت مساوی ہے. جماعت میں کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے, جو داخل ہوتا ہے اپنی مرضی سے, جو نکلتا ہے اپنی مرضی سے. دوسرے یہ کہ جہاں جماعت کی تشکیل ہوتی ہے, جو جماعت اقامت دین کے لیے ہو, وہ جو ہم پہلے دیکھ چکے جن نتائج تک پہنچ چکے کہ کوئی داعی اور اس کی دعوت پر جمع ہونے والے لوگ, تحریک چلتی ہوئی اس طور سے ہے. لہذا یہاں ایک فرق مراتب بھی ہے جو وہاں نہیں ہے, وہاں سب شہری برابر. نمبر دو, اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, ہر شخص جو وہاں رہتا ہے وہ پر فورس, وہ لازمن اس اجتماعیت کے اندر شریک ہے. کہاں جائے گا وہ, کہیں جا نہیں سکتا باہر. جبکہ جماعت میں اس کا کوئی علاقائی تسلط نہیں ہے, جو شخص چاہے اس میں آ جائے, جو شخص چاہے چلا جائے. یہ دو فرقوں کی وجہ سے شورائیت جماعت اور تحریک کی سطح پر, اور شورائیت حکومت کی سطح پر, ان کے تقاضے مختلف. اگرچہ خلافت راشدہ, اس کے بارے میں جو بھی میرا مطالعہ ہے وہ یہی ہے, اور میں پورے اسرائیل صدر سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں خلفائے راشدین کے ہاتھ میں ویٹو تھا. کہیں کاؤنٹنگ آف ووٹ کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا. لیکن یہ کہ وہ لازم میں نہیں سمجھتا. اب اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کا جو بھی کانسٹیٹیوشن بنے گا اس میں ویٹو کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ کہ امرہم شورا بینہم کا یہ تقاضا, یہ مفہوم درست ہوگا کہ جو بھی ایک ادارہ وہاں وجود میں آ جاتا ہے انتخاب کے ذریعے سے, اس میں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ, اور کسی کے ہاتھ میں اختیار خصوصی نہ دیا جائے. لیکن جماعت نہیں چل سکتی اس طرح سے. وہاں حکومت کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے, یا جماعت کے اندر ڈنڈا کوئی نہیں ہوتا. وہاں سو طرح سے ان کے پاس ایڈز ہے نظم کو قائم رکھنے کے لیے. وہاں کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اتفاق رائے ہے, لوگوں کی آزادانہ مرضی ہے, ساتھ دینا چاہے دے, نہ دینا چاہے نہ دے, کوئی جبر نہیں. لہذا یہاں کے معاملے کو اس پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے. یہ ایکسرسائز وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھنا ہی نہیں, آگے بڑھنا ہی نہیں, کام کرنا ہی نہیں. وہ تھیوری اور نظریے کے اعتبار سے جو چاہے بحث کر لیں. جماعتی سطح پر شورائیت کیا ہے کہ ایک روح جو ہے مشورے کی وہ جاری ساری رہے, یہ احساس نہ ہو کہ کوئی اتھارٹیرینزم ہے یہاں پر, کوئی تحکمانہ انداز ہے یہاں پر, بلکہ یہ کہ مشورہ کیا جائے. لیکن پھر مشورے کے بعد فیصلہ وہ کاؤنٹنگ آف ووٹ پر نہ ہو, بلکہ جو صاحب امر ہے جس پر اعتماد کر کے اس کی رفاقت آپ نے قبول کی ہے, اب فیصلہ آپ اس کو پوچھو گے. یہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت سے میں خود کرتا ہوں, آگے آئے گی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. آپ ان سے معاملے میں مشورہ ضرور کیا کیجئے, پھر جو فیصلہ آپ کر لیں اس پر ڈٹ جائیے، اللہ پر توکل کیجیے، وہ عزم تم نے ہے. فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہوگا، تعداد کی بنیاد پر ہوگا، اقلیت اکثریت پر مشورہ کر کے جو فیصلہ آپ کریں. یہ ہے اصل میں جماعت کی نظم، تحریک کا نظم جو ہے یہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، صرف کرتے ہیں. اس لیے وہ سب کچھ لے آئیے. مَا أُوتِيتُمْ، اور جو سورہ حدیث میں ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ، جس جس چیز میں بھی تمہیں خلافت عطا فرمائی، تمہاری ذہانت بھی اللہ کا ایک عطیہ ہے جو اس نے تمہیں دیے، تمہاری قوت کار، تمہاری انرجی، تمہاری توانائیاں، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ. تو مال و اسباب تمہیں دیا ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اس کا عطیہ ہے. اولاد ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اس کا دیا. ان سب کو لگاؤ اور کھپاؤ اللہ کے لیے، اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ قدم آگے کیسے بڑھے گا. یہ ساری چیزیں تو رہے محفوظ، بچا بچا کے رکھے انسان، اور خواہش کرتا رہے کہ کوئی دین کا کام بھی ہو جائے تو کیسے ہو جائے. تو بچا بچا کے نہ رکھے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ. اب اس کے بعد جو ہے یہ چار آیتیں تو ہیں بہت اہم، بہت بنیادی، اور ایک ایک میں کئی کئی چیزیں آ رہی ہیں، بلکہ تین آیتیں ہوں والے بند. اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان میں ایک مضمون آ رہا ہے، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. یہ چوتھی آیت ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک بحث ہے جو آگے شروع ہو گئی. اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ بظاہر بڑا ہی ایک مختلف انداز ہے اس سے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کے ضمن میں ہونا چاہیے، اور جس کی دعوت دین کے ضمن میں واقعتا قرآن مجید میں بھی تلقین کی گئی. وہ کیا ہے؟ دعوت کے میدان میں اور دعوت کے سطح پر، دعوت کے مرحلے پر یہی مطلوب ہوگا کہ لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ پتھر مارے تم پھول پیش کرو. وہاں بدلہ دعوت کے راستے کی رکاوٹ ہو جائے. لیکن یہی حسن ہے قرآن مجید کا، حسن ربط، حسن ترتیب. پچھلی صورت ہے حامی مسلدہ، اس کا مرکزی مضمون دعوت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبر اور جھیلنا، بدلہ نہ لینا، ان کے برے رویے کے جواب میں حسن سلوک سے کام لینا، ان کی گالیوں کے جواب میں ان کو دعائیں دینا، ان کے تشدد اور ایذا رسانی کے جواب میں ان کی خدمتیں کرنا، یہ دعوت کی تاثیر کے لیے لازم ہے. لیکن کیا یہی دائمی وقت ہوگا؟ اول تو یہ جان لیجئے کہ اقامت دین سے جو شے مطلوب ہے وہ تو ہے اقامت عدل و قسط. وہی بات جو انفرادی سطح پر میں نے وہ معاشی نظام والی اپنی تقریر میں واضح کی ہے کہ جس طریقے سے ایک تقاضا قانون کا ہے، ایک تقاضا ہے اخلاق اور روحانیت کا. آپ کے کسی نے تھپڑ مارا، دو راستے اب ہوں گے آپ کے لیے، ایک جواباً آپ بھی تھپڑ رسید کریں، ایک یہ کہ آپ معاف کر دیں. اگر انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کی انفرادی جو ہے تربیت، آپ کا طرف ہو روحانیت کی طرف پیش کرنی، اس کے لیے تو یہ مفید ہے. لیکن اس میں نقصان بھی تو ہے. نقصان یہ ہے مجموعی سطح پر جو ظاہر ہوگا کہ شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. جس نے ایک تھپڑ آج آپ کو مارا تھا، کل کسی اور کو مارے گا. اس لیے کہ جوابی تھپڑ اسے رسید نہیں ہوا ہے, شرارت کی حوصلہ افزائی ہوگی. اجتماعی سطح پر تقاضا کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہوش مندو بدلہ لینے میں زندگی ہے. جس نے تھپڑ رسید کیا تو تھپڑ رسید کرو, ورنہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, شرارت بڑھے گی, زندگی کا نظم درم برم ہو جائے گا. یہی تعزیرات کا فلسفہ اسلام کا, شدید ترین تعزیرات, شدید ترین سزا. ایسے حضرات کو بھی حضور نے رجوع کروایا جن کے بارے میں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کی پوری آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے, لیکن رجوع کروایا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے زنا کا قدمِ باب ہوگا. اگر نہیں کرتے معاف کر دیتے تو زنا کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا. یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی طریقے سے قانونی سطح پر جو کچھ آپ نے حلال ذریعے سے کمایا اس میں سے صرف زکات اور عشر لینے کے بعد جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا, آپ کا حق تسلیم کیا جائے گا. اخلاقی سطح پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی زائدہ ضرورت ہے اللہ کے راستے میں دے دو. تو یہی بظاہر جن چیزوں کو لوگ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں کہ یہ تضادات ہیں, یا ایک کو وہ کسی وجہ سے چھپاتے ہیں دوسرے کو نمایاں کرتے ہیں, یہی در حقیقت گمراہی کی جڑ بن جاتی ہے. دونوں چیزوں کو بے وقت نکال دے رکھی. دعوت کے مرحلے پر عفو درگزر, اقامت کے مرحلے پر بدلہ انتقام, والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها, برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بچھوؤں کا سا انداز نہیں اب رہا, وہ خانقاہیت والا انداز اب یہاں نہیں رہا, یہ تو انداز بڑا ملیٹنٹ انداز ہے. یہ دونوں ہیں اپنی اپنی جگہ پر. ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے, اس کا نام عدل ہے, انصاف ہے. کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں یہ ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ وہ شے ایک ہی غیر محلے ہی, کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے. اچھا, اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا البتہ کہ مثلہا, جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی زیادتی ہو, اس سے زائد نہیں. یہ بھی نہیں کہ انتقام کی جوش میں آ کر ایک کے بدلے سو ہم ماریں گے, یہ جائز نہیں. بلکہ یہ کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, فمن عصى اصلح فاجره علی اللہ, تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے. اب یہاں ایک بڑا لطیف جو ہے اشارہ کر دیا گیا کہ معافی جو ہے اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ اس سے اصلاح ہو جائے گی. ایک معافی وہ ہے کہ جو شریروں کی ہمت افزائی کا ذریعہ بن رہی ہے. ایک معاملہ وہ ہے کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ واقعی ندامت کاری ہو چکی ہے, اپنے کیے پر اس کو بڑا پچھتاوا ہے, میں معاف کر دوں گا, تو اس میں اصلاح کی کیفیت پیدا ہو. تو اب یہ ایک بہت بڑا اجر ہے انسان جو اپنے لیے کما سکتا ہے. ومن عفا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ہاں ظلم کی جڑ کٹ جاتی ہو, عفو سے اصلاح ہو جاتی ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن ظالموں کی ہمت افزائی ہو, حوصلہ افزائی ہو, نیک جو ہے وہ کونوں کھدروں میں دبتے رہے, خانقاہوں میں بیٹھے رہے اور شریروں کے لیے دنیا چھوڑ دے, یہ اللہ کو پسند نہیں. ان شریروں کی سڑکوں بھی کے لیے میدان میں آنا ہوگا. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. اب میں نے اس کے طرح دونوں چیزیں بیٹھ ہوا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاف کر دینے سے اصلاح ہو جائے گی, بہتری کی توقع ہے, تو معاف کر لے, اس کا اجر ہے اللہ کے پاس, محفوظ اجرہ علی اللہ. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے معاف نہیں کر رہا, وہ کہتا میں تو بدلہ لوں گا, میں نہیں چھوڑتا, اب آپ اس کو ملامت کرنے کے درخواست